بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین کرام، سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اوپن ٹاک کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، جو ہمارے پروگرام اوپن ٹاک میں گفتگو چل رہی ہے وہ توحید کے حوالے سے ہے۔ توحید ایک اساسی مسئلہ ہے، اور اس کے بارے میں جاننا ہر انسان کے لیے، خاص طور پر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ جو موحد ہے، کم از کم اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ توحید کی اہمیت کیا ہے، توحید کسے کہتے ہیں۔ تو ناظرین، آج بھی اسی حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی، اور اس کے حوالے سے جو آپ کے نظریات ہیں، سب سے پہلے پروگرام میں ہم آپ کے نظریات سے آشنا ہوں گے، اس کے بعد باقاعدہ اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ تو ملتے ہیں اس رپورٹ کے بعد۔
دو خدا کیوں نہیں ہو سکتے؟
دو خدا ہوتے تو نظام عملی طور پہ نہ چل پاتا، درہم برہم ہو کے رہ جاتا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب نظام درہم برہم نہیں ہوا، عملی طور پہ چل رہا ہے، تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ خدا کی ذات ایک یا دو نہیں ہے۔ یہاں سے
اگر دو خدا ہوتے تو دنیا کا نظام درہم برہم ہوتا، تو دنیا کا نظام جو ایک ہی، مطلب ایک ہی محور میں جو چل رہا ہے، یہ نہیں چلتا۔ اگر دو خدا ہوتے تو ایسا ہو سکتا تھا کہ کوئی یہ چاہے کہ میں آج بارش بوند ہوں، کوئی یہ چاہے کہ نہیں آج گرمی ہو، تو یہ پوری، مطلب یہاں انسانیت، مطلب وہ دنیا کا وجود ہی نہیں رہتا۔
کیونکہ دونوں کی فکر الگ الگ ہوتی، دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہوتے۔ ایک کبھی ایک چیز چاہتا، ایک دوسرا کبھی دوسری چیز چاہتا۔ ایک چاہتا کبھی شب ہو، ایک چاہتا کبھی رات ہو، تو اس سے آپس میں تضاد ہوتے، اور دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہوتے۔ تو خدا کسی کا محتاج نہیں۔
اگر دو خدا ہوتے دنیا کا نظام خراب ہو جاتا۔ ایک ملک میں دو صدر نہیں رہ سکتے، ایک جسم میں دو دل نہیں رہ سکتے، ایک جسم میں دو روح نہیں رہ سکتی، تو ایک کائنات میں دو خدا کیسے رہ سکتے ہیں؟
کیا آپ خدا کے ایک ہونے پر کوئی دلیل دے سکتے ہیں؟
خداوند متعال کی ذات ایک یا دو نہیں ہے۔ اگر دو ہوتے تو ہم دیکھتے کہ دنیا کا نظام درہم برہم ہوتا، کچھ ایک خدا کے رسول آتے، کچھ دوسرا خدا، وہ بھی اپنے رسول بھیجتا، ایک اپنا نظام چلاتا، دوسرا اپنا نظام چلاتا، نظام درہم برہم ہوتا۔ جبکہ ہم خارج میں دیکھتے ہیں کہ نظام درہم برہم نہیں ہوا، کچھ بھی ذرا برابر، سورج کا طلوع مثلا، آنا جانا، ستاروں کی حرکت، سب کچھ اپنے محور میں باقی ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دو خدا نہیں ہے، خداوند متعال کی ذات ایک ہی ہے۔
خدا کے ایک ہونے پر بہت ساری دلیلیں ہیں۔ موسموں کا ایک ہی محور پہ چلنا، دنیا کا ایک ہی، مطلب محور پہ وہ گھومنا، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خدا ایک ہی ہے۔ اور اگر دو خدا ہوتے تو پیغمبر جو آئے، وہ ایک، مطلب ایک چین سے وہ آئے، اور انہوں نے یہی وعدہ بولا ہے کہ ہمیں جس نے بھیجا ہے وہ اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے۔
دو خدا اس وجہ سے نہیں ہو سکتے کہ دونوں میں جھگڑا ہوتا، فساد ہوتا، ایک کہتا سورج ادھر سے نکالنا، دوسرا کہتا ادھر سے نکالتا، دنیا تو ایسی برباد ہو جاتی، ختم ہو جاتی، تباہ ہو جاتی۔ لہذا نظام ہمیشہ ایک ہی، دو قطبی نظام کبھی نہیں چل سکتا۔ ایک ملک میں دو وزیر اعظم کا نظام نہیں چل سکتا، اس کائنات میں دو خدا کا نظام کیسے چلتا؟
ناظرین اکرام، پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ یہاں پر جو گفتگو ہوگی وہ توحید کے حوالے سے ہوگی، اور ابتدائی طور پر ہم نے آپ کے یہاں توحید کے حوالے سے نظریات دیکھے۔ ناظرین، اگر توحید کے مسئلے پر آپ غور کریں تو آج کا جو زمانہ ہے، اس زمانے میں توحید اور شرک، ان موضوعات کی ضرورت بہت زیادہ واضح ہو جاتی ہے، ہمیں انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ آج دیکھیے، توحید کے نام پر ہی مسلمانوں کو مختلف فرقوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے، اور توحید اور شرک یہ ایک ایسا سبب ہے کہ آپ دیکھیے ہر طرف مسلمان مسلمانوں کا خون بہانے پر تلے پڑے ہیں۔ تو یہ ہمیں دیکھنا ہوگا، اور اگر ہم توحید کو تحلیل کریں تو دو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، جو دو اساسی نقطے ہیں جن کے اوپر یہ عقیدہ توحید مبتنی ہے۔ سب سے پہلا نقطہ کون سا ہے؟ سب سے پہلا توحید تو وہی ہے جو عقیدہ توحید ہے، یعنی خداوند عالم کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اور خدا کے علاوہ دوسرے جتنے بھی خدا ہو سکتے ہیں ان کا انکار کرنا، مثلا جس کو ہم لا الہ الا اللہ کی صورت میں کلمے کی صورت میں بیان کرتے ہیں اور اس کا اقرار کرتے ہیں، یعنی کوئی طاقت نہیں ہے اور کوئی خدا نہیں ہے سوائے خدائے معبود کے، اور اللہ باری تعالیٰ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے. اور دوسرا ایک مسئلہ اور ہے توحید میں، وہ توحید ہے آپس میں مسلمانوں کا اتحاد اور وحدت، جس کو توحید کلمہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس کی بھی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. اگر آپ قرآن کریم اٹھا کر دیکھیں تو قرآن میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اتنی تاکید کے ساتھ تمام مسلمانوں کو دعوت دی گئی ہے کہ تم آپس میں اتحاد سے رہو، اتفاق سے رہو، خدا کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں افتراق نہ کرو. اور جو افتراق کا شکار ہوتے ہیں یا جو فساد پھیلاتے ہیں ان کو مسلمان ہی نہیں کہا جاتا، قرآن کی نگاہ میں ان کو مشرک کہا گیا ہے جو آپس میں اختلاف پھیلاتے ہیں. اور اس کی بہت اہمیت ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر آپ تعلیمات کو دیکھیں، اگر آپ حضور کے اقوال گرامی جن کو ہم احادیث کی صورت میں یاد کرتے ہیں، یا اگر حضور کی زندگی کو دیکھیں، تو آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت جو تھی وہ اسی یعنی حفظ اتحاد اسلامی اور حفظ وحدت اسلامی کی تھی. مسلمانوں کے جتنے بھی مکاتب فکر ہو سکتے تھے ان میں اتحاد کی کوشش کی ہے. اور رسول نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر کوئی بھی اس طرح کا پیغام ہو جس سے آپس میں اختلاف جو ہے پیدا ہونے کا خطرہ ہو، تو پھر وہ یعنی اسلامی پیغام نہیں ہو سکتا، اس سے منع کیا ہے، اس سے روکا ہے. اور ہمارے رسول کی سیرت تو یہ تھی کہ نہ صرف مسلمانوں کے درمیان بلکہ جو مسلمان بھی نہیں تھے. جب ہمارے حضور مدینہ تشریف لائے ہیں تو مدینہ میں پہلے سے دو قبیلے آباد تھے، اوس اور خزرج کے نام سے. ان میں آپس میں سالوں سال بلکہ بیسوں سال تیسوں سال جو ہے ان میں جنگ چلتی تھی. ان جنگوں کا عالم یہ تھا کہ بچے وہیں پیدا ہوتے تھے، وہیں جوان ہوتے تھے، وہیں وہ قتل ہو جاتے تھے. لیکن رسول نے سب سے پہلے آنے کے بعد کیا کیا ہے؟ ان میں آپس میں اتفاق اور اتحاد پیدا کیا، ان کو ایک جگہ بٹھایا، ان کے درمیان عقد اخوت جاری کیا، دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا. تو ہمارے وہ رسول جو غیروں کے لیے اتنا سوچتے ہیں کہ غیروں میں اتحاد ہونا چاہیے، پھر جو اس رسول کے نام لیوا ہیں ان میں کتنا اتحاد ہونا چاہیے. آج ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم جتنے بھی مکاتب ہیں اسلام کے، جو مکاتب فکر ہیں، جو مذاہب ہیں، ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے. حتیٰ کہ جو مسجدیں ہیں ہماری جہاں سے ہمیں درس ملتا ہے اتحاد کا، ان کا یہ عالم ہے کہ اگر ایک فرقے کا ماننے والا ہے دوسرے فرقے کی مسجد میں جاتے ہوئے ڈرتا ہے کہ کہیں ہمیں قتل نہ کر دیا جائے. تمام مسلمان ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں. اور ان کی جو بنیاد ہے وہ توحید اور شرک ہے. ان کو صحیح طریقے سے نہ سمجھنا اور ایک دوسرے کو مشرک سمجھنا اور ان کے جان اور مال کو حلال قرار دینا. تو ناظرین بہت شکر گزار ہیں، انشاءاللہ توحید کے حوالے سے ہماری آج بھی گفتگو رہے گی. اور ہمارے ساتھ ہیں مولانا جابر محمدی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں، اس کے بعد اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. قبلہ السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
حضور بہت شکر گزار ہیں کہ ایک مرتبہ پھر آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور آپ اسٹوڈیو تشریف لائے.
شکریہ.
پروگرام میں خوش آمدید بھی عرض کرتے ہیں.
بہت مہربان
جی. قبلہ آج بھی ہماری گفتگو جو ہے وہ توحید کے حوالے سے ہوگی. توحید کے حوالے سے پہلے بھی کچھ مطالب بیان ہو چکے ہیں. آج انشاءاللہ توحید کے خصوصیات جو ہیں، اس کے اقسام جو ہیں، اس حوالے سے گفتگو کریں گے. تو سب سے پہلے ہم توحید کی قسمیں جاننا چاہیں گے کہ کتنی قسمیں ہیں توحید کی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار کا شکر گزار ہوں کہ اس نے توفیق عنایت فرمائی کہ میں چند کلمات توحید کے حوالے سے عرض کر سکوں. توحید کی تعریف اور اس کا مفہوم کیا ہے، اس کے بارے میں مختصر سی گفتگو اس سے پہلے ہم نے کی.
جی بالکل.
آج توحید کی جو عام طور پر متکلمین نے اور حکماء نے تقسیم بیان کی ہے اور قسمیں بیان کی ہیں، ان کے بارے میں مختصر سی گفتگو کروں گا.
جی.
توحید کو عام طور پر جسے زیادہ تر متکلمین نے یا ایسے علماء جن کا تعلق عقائد اور عقائدی گفتگو سے ہے، جی، عقائدی مباحث سے ہے، انہوں نے عام طور پر توحید کی چار قسمیں بیان کی ہیں. ایک توحید ذاتی ہے.
جی.
اور دوسری قسم توحید صفاتی ہے.
جی.
تیسری قسم توحید افعالی ہے. اور چوتھی توحید عبادی ہے. اب اگر میں مختصر سی ہر قسم کی وضاحت دوں تو مناسب ہوگا، ناظرین کے لیے انشاءاللہ قابل استفادہ ہوگا. توحید ذاتی یہ ہے کہ پروردگار کی ذات واحد ہے، اور یہ ایسا واحد ہے جس میں کسی قسم کی جز اور ترکیب نہیں ہے.
صحیح.
اور نہ ہی یہ ایسا واحد ہے کہ جو دو کے مقابلے میں آئے، ایسا واحد نہیں ہے
جی.
یہ واحد حقیقی ہے. پس توحید ذات یعنی ذات میں پروردگار واحد و یکتا ہے، کہ قرآن نے کہا لیس کمثلہ شیء
جی.
کہ اس کی مثل و مانند اصلا قابل تصور نہیں ہے
جی.
یہ ہے توحید ذات. کہ
اور پھر اس کی یعنی ذات میں بھی جو ہے وہ دوسری چیزوں سے مل کے نہیں بنا،
جی جی جز نہیں ہے اس کا، ترکیب نہیں ہے اس کی.
بالکل
ایک ذات بسیط کا اصطلاح استعمال ہوتی ہے یہاں، ایسی ذات ہے کہ جس میں کسی قسم کا جز، اور وہ عددی ہو، جز منطقی ہو، عقلی ہو، وہ
کوئی بھی وہاں تصور نہیں کیا جا سکتا.
دوسری قسم توحید صفاتی کی ہے. توحید صفاتی یہ ہے کہ پروردگار کی جتنی بھی صفات ہیں وہ عین ذات ہیں، جیسے علم لے لیجئے
جی.
قدرت ہے، حیات ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم یوں اس کو بیان کریں کہ ایک ذات الہی ہے
جی.
اور ایک اس کی صفات ہے.
یعنی جیسے ہم سمجھنے کے لیے ایسے کہہ سکتے ہیں کہ جیسے انسانوں میں ہوتا ہے
ہاں جی.
کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر علم نہیں ہوتا،
نہیں ہوتا،
بعد میں وہ محنت کرتا ہے تو علم حاصل کر لیتا ہے. تو خدا کے ہاں ایسا نہیں،
خدا کے ہاں ایسا نہیں ہے
جی.
علم بے عین ہی ذات ہے، وہ جی. ذات میں داخل ہے، عین ذات ہے.
بالکل
علم اور خدا دو چیزیں نہیں ہیں، ایک ہی حقیقت ہے
جی.
اسی طرح قدرت ایک ہی حقیقت ہے پروردگار کے ساتھ
جی.
اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ صفات الہی زائد بر ذات ہیں
جی.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار کی ذات ایک شے ہے
جی،
اور صفات ایک اور
جی.
شے ہے
جی.
اور وہ ذات ان صفات کی محتاج ہے
جی.
جبکہ ہم اس چیز کے قائل ہیں اور دلائل کے ساتھ یہ حقیقت ثابت شدہ ہے
جی.
کہ پروردگار میں کسی قسم کی احتیاج نہیں ہے
جی.
اور وہ کسی چیز کی طرف بھی محتاج نہیں ہے، بلکہ سب کی احتیاج دور کرنے والے ذات
جی.
یہ توحید صفاتی یعنی صفات عین ذات پروردگار ہیں
جی.
جتنی بھی صفات ہیں. اب پھر صفات کی آگے مختلف قسمیں بیان کی گئی ہیں
جی.
عام طور پر دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں، صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ، جو
جی.
عام طور پر ہماری جو ابتدائی دینیات ہے اس میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ ایسی صفات جو پروردگار کے لیے ثابت ہیں، جن کا ہونا ضروری ہے
جی.
ان کو ہم صفات ثبوتیہ کہتے ہیں، اور جن کا نہ ہونا ضروری ہے جیسے مثلا ترکیب ہے، سلب ہے، ان کو صفات سلبیہ کہتے ہیں. تیسری قسم جو صفات کی ہے، وہ تیسری قسم جو توحید کی ہے وہ ہے توحید افعالی
جی.
توحید افعالی یہ ہے کہ خداوند منان جو بھی فعل انجام دیتا ہے
جی.
وہ اپنے افعال کی انجام دہی میں مستقل ہے، اسے کی استعانت کی ضرورت نہیں ہے،
کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے
بلکہ جی. وہ جتنے بھی افعال انجام دیتا ہے وہ افعال میں مستقل ہے. اب کائنات میں جتنے بھی فعل و انفعالات ہو رہے ہیں، ممکن ہے یہاں پر ناظرین کے ذہن میں سوال آئے کہ بہت سارے افعال اسباب کے ذریعہ
جی
محقق ہوتے ہیں اور مرحلہ عمل میں آتے ہیں
جی.
تو جو اسباب باعث بنتے ہیں کہ فعل الہی انجام پائے
جی،
وہ اسباب بھی ان کا خالق پروردگار ہے. ایسا نہیں ہے کہ اسباب کہیں اور سے فراہم ہوتے ہیں اور پروردگار فعل انجام دیتا ہے
جی.
ان اسباب کی بازگشت اور برگشت بھی ذات الہی کی طرف ہے. بس افعال کی انجام دہی میں پروردگار مستقل ہے، اسے ہم کہتے ہیں توحید افعالی. یعنی جو بھی فعل انجام ہوتا ہے اس کائنات میں
جی،
اس کی اصل اور حقیقت ذات الہی ہے، اور اس کی بازگشت اس کی فعل الہی کی طرف ہے اور حقیقت ذات کی طرف ہے
جی.
یہ تیسری قسم
جی.
چوتھی قسم ہے
جی، مختصر طور پہ آپ اس کو
ہاں توحید جی. عبادی
جی.
یعنی جب ہم نے یہ تسلیم کر لیا کہ وہ ذات ایک ہے اور جی. اس کی صفات عین ذات ہیں جی. اور جو بھی افعال کائنات میں انجام پاتے ہیں وہ اس کی حقیقت اور عینیت ذات کی طرف سے ہی ہے، اسی ذات سے ہے
جی.
تو پھر عبادت کے لائق بھی وہی ذات ہے. سزاوار یہ ہے کہ انسان صرف اسی
کی عبادت
کرے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کا لائق نہیں.
قبلہ بہت شکر گزار ہیں آپ کے، یہ چار قسمیں ہم نے یہاں پہ توحید کی جانی. اجازت دیجئے، ایک رپورٹ ہے ہماری جس میں ناظرین کے نظریات ہیں، وہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، اپنے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، آپ ہی میں سے جو ہمارے پاس نظریات آئے ہیں اس کا دوسرا حصہ ہم مل کر دیکھتے ہیں، اس کے بعد اپنی گفتگو کو اپنے مہمان کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں.
کیا ہم خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت کر سکتے ہیں؟
کوئی اس بات کی اہلیت تو لیاقت نہیں رکھتا کہ خدا کے علاوہ کسی کو جھکا جائے، خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ کیا جائے، اس لیے کہ وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے. کوئی اس بات کی اہلیت نہیں رکھتا. پیغمبر بھی جو ہیں، انبیاء جو ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ آپ خدا کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکے. ان کا پہلا یہی ہے کہ خدا کی عبادت اور طاغوت سے چھٹکارا دلایا انہوں نے ہمیں آ کر. تو ہمیں حق نہیں ہے کہ خدا کے علاوہ کسی کے آگے سات تسلیم خم کریں.
ہم خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے، کیونکہ خدا نے ہی ہم کو وجود میں لایا ہے، وہ واجب الوجود ہے، تو ہم واجب الوجود کی ہمیں عبادت کرنی چاہیے. ممکن الوجود کی عبادت ممکن نہیں ہے.
بالکل نہیں، کیونکہ خدا ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے. خدا کے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں جس کی ہم عبادت کر سکیں، کیونکہ خدا میں ہی بس وہ صفات موجود ہے جس کی ہم عبادت کر سکیں.
نہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں رزق دیا ہے، جس نے ہمیں سانسیں دی ہیں، جس نے ہمیں وجود عطا کیا، ہم اس کے علاوہ دوسرے کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ اور کرنی بھی نہیں چاہیے، چونکہ شکر کا تقاضا یہی ہے کہ جس نے ہمیں وجود کی نعمت سے بغیر مانگے دیا ہے، تو کیا اس کے مطالبے میں ہم اس کے لیے سجدہ نہیں کر سکتے، اس کی نماز نہیں پڑھ سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے؟
ناظرین اکرام، پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں. اسٹوڈیو میں جو ہمارے مہمان گفتگو فرما رہے تھے، ابھی آپ نے اس میں دیکھا کہ ہمارے مہمان نے بتایا کہ توحید کی چار قسمیں. سب سے پہلی تو یہ کہ خداوند عالم کی ذات کے اوپر ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ یکتا ہے اور اس کا مثل کوئی نہیں ہے، اور اس کی ذات کسی چیز سے مل کر نہیں بنی ہے. دوسری یہ تھی کہ جو اس کے صفات ہیں وہ اس کے عین ذات ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ذات الگ ہو اور صفات الگ ہو. اور اس کے بعد یہ تھا کہ جو افعال ہیں خداوند عالم کے، اور جو کائنات میں بھی افعال یہ ظہور پذیر ہوتے ہیں، یہ تمام خداوند عالم ہی ان میں مؤثر ہے اور وہی گویا کہ ان کا خالق ہے. اور چوتھی قسم تھی عبادت کے حوالے سے، خداوند عالم کی عبادت میں ہم کسی کو اس کا شریک قرار نہیں دے سکتے. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین یہاں پر آپ جانتے ہیں کہ ہمارے کچھ حاضرین بھی ہوتے ہیں اور ان کے سوالات ہم لیتے ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم یہاں پہ حاضرین کے سوالات دیکھتے ہیں. قبلہ اجازت دیجیے، جو ہمارے حاضرین ہیں ان کے سوالات دیکھتے ہیں آج. جی بسم اللہ، آپ حضرات میں سے کون سوال پوچھنا چاہے گا؟
السلام علیکم.
علیکم السلام.
السلام علیکم. ماشاء اللہ آپ کی یہ خدا کا شکر ہے اس چیز پر کہ مجھے یہاں آنے کی سعادت حاصل ہوئی اس بس میں، اور ہم نے آغاز صاحب کی گفتگو سے ماشاء اللہ بہت استفادہ کیا. جیسا کہ آپ نے ابھی چار قسمیں بیان فرمائی، اس میں ایک سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ صرف یہی چار قسمیں ہیں، جبکہ ہم اس کے علاوہ دیکھتے ہیں کہ وہ رازق بھی ہے، وہ خالق بھی ہے، وہ معبود بھی ہے، تو اس کی آپ تھوڑی سی توضیح فرما دیں.
ماشاءاللہ بہت ہی اچھا سوال کیا آپ نے. توحید کا عقیدہ رکھنے کے لیے کچھ مراتب ہیں جن کا اقرار کرنا ضروری ہے.
جی
سب سے پہلا مرتبہ توحید کا یہ ہے کہ اس پوری کائنات میں اگر کوئی ذات مؤثر ہے
جی
اور حقیقی وجود رکھتی ہے تو وہ ذات الہی.
جی
یہ عقیدہ رکھنا. اور اس کے بعد دوسرا یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کائنات میں جو شے بھی خلق ہوتی ہے اور ہوئی ہے یا ہو رہی ہے،
بالکل
اس میں بھی وہی ذات مؤثر ہے، وہی خالق ہے، خالق حقیقی وہی ذات ہے.
بے شک
اس لیے کہا جاتا ہے لا مؤثر فی الوجود الا اللہ.
جی
یعنی کائنات میں جہاں بھی کوئی تاثیر و تاثر ہو رہا ہے،
جی
کہیں بھی خلق انجام پا رہی ہے،
صحیح
بلکہ اس سے بھی بڑھ کر حکماء اور عرفاء کہتے ہیں کہ کائنات کی ہر شے پر
جی
ہر لحظہ اگر پروردگار کی عنایت نہ ہو اور اس کا فیض نہ پہنچے
جی
تو تباہ و برباد ہو جائے.
اب کہا بھی جاتا ہے نا ہمارے یہاں اردو زبان میں بھی کہ پتہ بھی نہیں ہلتا
جی
اس کی مرضی کے بغیر.
بالکل ایسے جی اس کے فیض کے ساتھ ہی تمام کائنات جو ہے وہ رواں دواں.
بے شک
بس دوسرا ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے.
جی
جب ہم نے یہ عقیدہ رکھ لیا کہ کائنات میں ایک ہی وجود حقیقی ہے
جی
اور وہ ذات الہی کا وجود ہے، دوسرے مرحلے میں خالق وہی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے،
صحیح
خالق حقیقی وہ ہے، خالق مستقل وہ ہے
جی،
تیسرا مرتبہ توحید کا یہ ہے کہ جب خالق وہ ہے تو پھر تمام کائنات کی تدبیر اسی کے ہاتھ میں ہے کہ کس طرح کسی چیز نے اس کائنات میں چلنا ہے, اس کے لیے کیا قانون وضع کیا جائے. وہ قانون, قانون تکوینی کی بات کر رہا ہوں کہ یہ شے کس طرح خالق ہو, اس کی تدبیر کس طرح کی جائے,
وہ بہتر جانتا ہے,
وہ اسی ذات کی طرف
سے وہ خلق کر رہا ہے, ظاہر ہے اس چیز کو خود اس سے بہتر جانتا ہے.
اس کے لیے جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں ربوبیت تکوینی, یعنی وہ رب ہے تکوین میں, جو چیز بھی خلق کر رہا ہے اس کی تدبیر کرنے کا اسی کو حق حاصل. بس تیسرے مرحلے پر ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے. چوتھے مرحلے میں یہ مراحل جو میں عرض کر رہا ہوں, ایسا نہیں ہے کہ مراحل مستقل ہیں, سارے ملیں گے تو توحید کا عقیدہ کامل ہوگا. چوتھے مرحلے میں جتنا بھی قانون ہے, ایک احکام ہے, دستور دیا جاتا ہے, فرمان صادر ہوتا ہے, وہ فرمان صادر کرنے کا حق بھی صرف اسی ذات کو ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خلق اس نے کیا ہے. اس حقیقت کو جو خلق ہوئی ہے اس کے ہر لحاظ سے آگاہی رکھنے والی وہی ذات ہے, وہی جانتی ہے کہ اس کی مصلحت میں کیا ہے اور اس کی مصلحت میں کیا چیز نہیں. بس
نہیں
قانون سازی کا حق بھی اسی کو ہے. کہ اس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے ربوبیت تشریعی. تشریعی یعنی قانون بنانا. اگر ہم بطور خاص انسان کو یہاں پر مشاہدہ کریں تو انسان کے لیے جو آئین بنایا جائے گا, جو قانون وضع کیا جائے گا, وہ قانون وضع کرنے کا حق بھی صرف اور صرف اسی ذات کو ہے. اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے, جب خالق وہ ہے, جب قانون بنانے کا حق اس کو حاصل ہے, تو پھر انسان کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اسی ہی کی پرستش کرے, اسی ہی کی عبادت کرے, اسی ہی کے سامنے سر و سجود ہو, اور کوئی لائق عبادت پھر رہتا ہی نہیں ہے. لہذا اگلے مرحلے میں توحید عبادی آتی ہے, توحید در عبادت. بس یہ مراتب ہیں جن کا اقرار کرنے کے بعد کوئی شخص موحد کہلانے کا حقدار بنتا ہے.
جی بالکل. قبلہ بہت شکریہ آپ کا. اجازت دیجئے ایک سوال یہاں پہ اور ہمارے ناظرین میں سے پوچھنا چاہتے ہیں, دیکھتے ہیں ان کا کیا سوال ہے. جی بسم اللہ.
السلام علیکم, میں علی محمد. واقعاً نے توحید کے حوالے سے بہت ہی دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے یہاں پہ. آپ جانتے ہیں کہ قبلہ جو ہے وہ توحید کے مراتب کو انہیں بیان کیا ہے, لیکن یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم ان مراتب جو یہ جو مراتب ہے ان کو انہیں ہم اعتقاد نہ رکھیں ان پہ, ان کو قبول نہ کیا جائے, تو کون سے نقصانات ہو ہے اس کے؟
بہت اچھا سوال کیا آپ نے, ماشاءاللہ.
جی
میں نے عرض کیا کہ یہ ایک کامل عقیدہ ہے توحید کا. اگر کوئی مثلا آپ فرماتے ہیں کہ خالق مانتا ہے, رب تکوینی مانتا ہے, وجود کا قائل ہے کہ اس کائنات میں اگر حقیقی وجود ہے تو وہ صرف اسی ذات کا ہے, یہ موحد ہے لیکن اس کی توحید کامل نہیں ہے. یہ اس شخص کی نسبت جو مشرک ہے, جو توحید کا ایک انکار کرنے والا ہے, اس سے تو بہتر ہے لیکن موحد حقیقی نہیں ہے. اس لیے کہ اس نے مثلا خالقیت کا اقرار کر لیا, وحدانیت کا اقرار کر لیا, لیکن عبادت میں آ کر توحید عبادی کا قائل نہیں ہے. یا فرض کیجئے ربوبیت تکوینی کا تو قائل ہے لیکن ربوبیت تشریعی میں آ کر خدا کے قانون کی پاسداری نہیں کرتا, اس کی اطاعت نہیں کرتا, تو یہ موحد حقیقی کہلانے کا حقدار نہیں ہے. اگرچہ یہ اس مشرک سے بہتر ہے, اس کافر سے بہتر ہے, توحید کا ایک درجہ اس کے پاس ہے, لیکن توحید کا کامل عقیدہ اس کے وجود میں ابھی جلوہ گر نہیں.
لیکن قبلہ کیا اس کو یہ اس کی ناقص جو توحید ہے وہ اس کو فائدہ پہنچائے گی؟
یقیناً. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے انسان کی سعادت تب ہے, وہ سعید تب ہوگا اور آخرت میں تب اس کو وہ
مرتبہ ملے گا جس کے لیے
حاصل ہوگی,
اس کو خلق کیا.
ہاں جی, جب وہ اس کامل توحید کا اقرار کرنے والا ہو. لیکن میں اس لیے تقابل کر رہا ہوں کہ اگر اس کا تقابل ہم ایک ایسے شخص سے کریں جو ملحد ہے, جو توحید کا اقرار نہیں کرتا, اس سے یہ بہتر ہے. یعنی توحید کا ایک مرتبہ اس کے پاس ہے, جبکہ اس سے کہا گیا ہے کہ تمام مراتب تمہارے پاس ہونے چاہیے. بس فائدہ دے گی یقیناً اس کو جو مرتبہ بھی رکھتا ہے, یہ چونکہ اس سے بہتر ہے اس کو فائدہ دے گا یہ.
لیکن ایک مشکل قبلہ یہاں پہ میرے جو ذہن میں اس وقت آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ مثلا اس کو پھر یہ نہیں کہا جائے گا اس اعتبار سے اس نے شریک قرار دیا ہے, چونکہ توحید کے ایک مرتبے کو اس نے چھوڑ دیا دوسرے
افراد. اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کی توحید ناقص ہے, اس کی توحید کامل نہیں ہے. کامل جب ہی ہوگی کہ جب ان سارے مراتب پر یہ فائز ہوگا. اس کی اگر میں وقت ہو تو مثال دوں.
بسم اللہ بسم اللہ.
دیکھیے شیطان اللہ کو خالق مانتا ہے, اسی لیے کہا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین.
جی
ٹھیک ہے, جب مخاطب ہوا پروردگار سے کہا مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا.
جی بالکل. قبلہ بہت شکر گزار ہیں آپ کے, لیکن ہم آپ سے معذرت چاہیں گے چونکہ ہمارے وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے. انشاءاللہ پھر کسی موقع پر ہم آپ سے یہ مثال بھی سنیں گے اور دوسرے مطالب بھی انشاءاللہ ہم آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے. فی الحال اجازت دیجیے, ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں. ناظرین کرام, یہاں پر ہماری گفتگو بہت اہم چل رہی ہے توحید کے حوالے سے, لیکن آپ اجازت دیجیے, مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور اپنی اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین اکرام, وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. آپ نے دیکھا کہ ہمارے مہمان نے کتنے اہم مطالب یہاں پر توحید کے حوالے سے بیان فرمائے ہیں. سب سے پہلے تو ہمارے مہمان نے یہاں پر یہ بیان فرمایا کہ توحید جو ہے اس کی چار قسمیں ہیں, وہ آپ کے سامنے یہاں پر بیان بھی کی گئی. مثلا سب سے پہلے توحید ذات, توحید صفات, توحید افعال اور توحید عبادی, اور اسی طریقے سے جو اس کے مراتب ہیں اس کو بھی بیان فرمایا. مثلا خالقیت کے حوالے سے خداوند عالم جو ہے یعنی وہ تنہا ہے جو خالق ہے, اسی طریقے سے رازق اور دوسرے بھی جو اس کے صفات ہیں اور اس کی شان ہے اس میں وہ تنہا ہے, یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ پوری کائنات میں جیسا کہ ہمارے مہمان نے بیان فرمایا کہ مؤثر کوئی نہیں ہے اس کے علاوہ. ناظرین واقعاً خداوند عالم ایک ہے اور اس کے ماننے والوں کو بھی ایک ہونا چاہیے, ہونا یہ چاہیے کہ جو مسلمان ہیں جو کلمہ توحید اور وحدت کے قائل ہیں ان کو آپس میں بھی اتحاد سے رہنا چاہیے. اور ہمارے تمام علماء نے, تمام مفکرین نے, یعنی معصومین سے اگر ہم قطع نظر کریں تو ہمارے علماء نے بھی سب نے اس کے اوپر تاکید کی ہے. علامہ اقبال جن کے اوپر ہمیں آج بھی فخر ہوتا ہے, ان کا بھی یہی درد تھا کہ ہماری قوم ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے, اور کتنے مقامات پر انہوں نے اس چیز کی طرف اشارہ بھی کیا اور کہا, یہاں تک کہا کہ ان کا اللہ بھی قرآن بھی, اور ان کا اللہ بھی قرآن بھی اسلام بھی ایک, کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. واقعاً اگر مسلمان جو اتنے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنے عقائد چھوڑ دیجئے, اپنے اعمال چھوڑ دیجئے, اپنے اعمال انجام دیجئے, اپنے عقائد پر پابند رہیے, لیکن کم از کم جو عقیدہ توحید ہے اس کے اوپر متحد ہو کر تمام جتنے بھی موحدین ہیں تمام مسلمانوں کو اپنا بھائی سمجھیے اور ان کے ساتھ دوستی کرنے کی, محبت کرنے کی کوشش کیجیے, ان کے ساتھ محبت سے پیش آنے کی کوشش کیجیے. اور اس کی سب سے زیادہ ضرورت آج کے زمانے میں ہے, چونکہ دشمن سب سے زیادہ کوشش اس کام پر کر رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کو تقسیم کرے, ان کو ٹکڑوں میں تقسیم کرے اور پھر ان کو یعنی ختم کرنے کی کوشش کی جائے. تو ظاہر ہے جیسا عمل ہوتا ہے ایسے ہی رد عمل ہوتا ہے. اس کے مد مقابل اگر ہم دیکھیں تو ہماری سب سے بڑی ذمہ داری آج یہ ہے کہ ہمیں وحدت کے لیے اور اتحاد کے لیے کوششیں کرنی چاہیے, اور یہ سب سے بڑا کام ہوگا. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب ہم انشاءاللہ روز محشر آئیں گے تو اگر ہم نے یہ کام انجام نہیں دیا تو ہمیں بڑی شرمندگی ہوگی, اور اگر واقعاً ہم نے اتحاد کی اور وحدت کی کوشش کی ہے تو ہم حضور کے سامنے سرخ رو ہوں گے. ناظرین بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ رہے, یہیں پر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. قبلہ اسی طریقے سے ہم آپ سے بھی یہاں پر بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور یہیں پر آپ سے خدا حافظی کریں گے, اور اپنے تمام حاضرین کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ پروگرام میں انہوں نے شرکت کی, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ تھے, آپ کو ہم خدا کی پناہ میں دیتے ہیں, آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ, فی امان اللہ.